مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے پہلے مخاطب، جن کا ڈائرک قرآن مجید سے سب سے پہلے واسطہ پڑا، وہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چونکہ آپ آخری نبی بھی تھے، اس لیے قرآن مجید کی تعلیم کو خود اپنی زندگی کے ذریعے سے اور محنت کر کے عملی طور پر دنیا انسانیت تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے آپ سے بڑھ کر قرآن مجید سے کسی کا تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سے کتنی محبت تھی۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول قرآن مجید سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی طرز زندگی کیسی تھی، تو حضرت عائشہ نے پوچھا ان سے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا پڑھتے ہیں، تو کہا کان خلقہ القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ سرتاپا قرآن کی عملی تصویر تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا تھا، جو میسج دیا تھا، پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا۔ گویا عملی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی بہترین تفسیر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے بغیر، آپ کی باتوں کا غور سے مطالعہ کیے بغیر، اگر ہم ڈائریکٹ قرآن مجید سے مطالعہ شروع کر دیں گے، قرآن مجید سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں گے، تو پھر ہم صحیح پیغام کو سمجھ نہیں سکتے۔ بہت سی وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں مختصراً بیان کی گئی ہے، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے عمل کر کے بتلایا ہے، یا خود سے اپنی زبان مبارک سے آپ نے بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ آپ کا مشن یہی تھا۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے نصیحت والی کتاب آپ پر نازل کی ہے تاکہ جو چیز نازل کی گئی ہے، آسمان سے اتاری گئی ہے، آپ اس کی تفصیلات لوگوں کو بیان کریں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ تو اللہ کے رسول کا قرآن سے کیا تعلق ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے تھے، اس پر غور کرتے رہتے تھے، اس کے ذریعے سے کیا میسج اور پیغام ملتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کافی وقت اس کے لیے دیا بھی کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد میں نقل کی گئی ہے کہ وہ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھاتے بھی تھے ہر وقت، سوائے اس وقت جب آپ جنابت کی حالت میں ہوتے، یعنی غسل فرض ہو جاتا، تب قرآن مجید پڑھتے بھی نہیں تھے، پڑھاتے بھی نہیں تھے، باقی ہر وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا کیا حال تھا ہم سوچ نہیں سکتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا، آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی، میں نے سوچا کہ 100 آیتیں پڑھ کر آپ رکوع کریں گے، آپ نے سورہ بقرہ پورا مکمل کیا، پھر آپ نے سورہ نساء شروع کر دیا. میں نے سوچا کہ کم از کم اس سورت کے بعد تو آپ رکو کریں گے, سورہ نساء بھی مکمل کر دیا, پھر آل عمران شروع کر دیا, اس کو بھی آپ نے مکمل کر دیا. تقریباً 5.25 پارے ہو جاتے ہیں ایک رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. یہ تو ایک واقعہ ہے جس میں صحابی موجود تھے تو انہوں نے سنا, انہوں نے دیکھا تو دوسروں کو بتا دیا. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ تھی کہ نماز میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر تلاوت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک سوج جاتے تھے, کھڑے ہو کر پیر مبارک میں ورم آ جاتا, سوج جاتے تھے. کتنی دیر تک آپ تلاوت کرتے ہوں گے ہم سوچ نہیں سکتے. رمضان کا مہینہ ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنا کر اس کا دور کیا کرتے تھے, مذاکرہ کیا کرتے تھے. جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہوتا اللہ کے رسول ان کو سناتے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے, اور اس طرح سے نظر ثانی ہو جاتی تھی. یہاں تک لکھا گیا ہے, صحابی کہتے ہیں بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے تھے کہ میں سفر میں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے, تو میں نے سنا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, سورۃ الفتح کی تلاوت کر رہے ہیں. سفر تک میں جب سواری پر آپ ہوتے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے, اور تلاوت بھی ایسی کہ بالکل غور کر کے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب خوشخبری والی آیتیں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے تھے, جب عذاب کی آیتیں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے, اور خود تو خود جو صحابہ اچھی آواز میں تلاوت کرتے تھے ان کی تلاوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ سنائیے قرآن مجید. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول, قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے, میں آپ کو کیسے سناؤں؟ کہا نہیں, مجھے حکم دیا گیا ہے, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں. تو اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے, قرآن یاد کرنے والے, ان کی کیا اہمیت ہے اللہ کے نزدیک. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے آپ قرآن سنیے. تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی, جب اس آیت پر پہنچے فکیف اذا جئنا من کل امت شہیدا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, کہ اس وقت کیا حال ہوگا. قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا تھا کہ ہر امت کے گواہ کو لایا جائے گا اور اس امت پر آپ کو گواہ بنا کر لایا جائے گا. تو اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ بس بس. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, یعنی قرآن کی آیت کو سنتے بھی جاتے تھے اور غور کرتے تھے, اور وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرتے تھے. جب قیامت کا منظر بیان کیا گیا تو وہاں کے جو ہولناک, وہاں کا جو منظر تھا, اس پر غور کر کے آپ کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے, سب سے بہتر انسان اس کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑے رکھے, قرآن مجید سیکھتا رہے اور دوسروں کو سکھاتا رہے, ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر انسان کا آپ سوچ سکتے ہیں. رسول اللہ کے نزدیک معیار کیا تھا, کون شخص بہتر ہے اور کون شخص بہتر نہیں ہے, اس کو تولتے کیسے تھے. ہمارا آپ دیکھتے ہیں پیسہ دیکھتے ہیں, عہدہ دیکھتے ہیں تو اس کو بڑا کر دیتے ہیں. رسول اللہ کے نزدیک یہ معیار نہیں تھا, آپ کے نزدیک تو معیار یہ تھا کہ قرآن مجید سے جس کا جتنا تعلق ہوتا آپ کی نگاہ میں اس کا مقام بڑھتا چلا جاتا تھا. آپ تلاوت کی ترغیب دیتے ہوئے کہتے تھے کہ جو ایک حرف پڑھے گا ایک نیکی ملے گی, اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی. اور پھر کہا لا اقول الف لام میم حرف, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ کہا لیکن الف حرف ولام حرف وميم حرف, کہا الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے, تو علم پڑھیں گے تو 30 نیکیاں ملے گی. ایسے کھول کھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت قرآن مجید کی بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں کو شوق پیدا ہو جائے. جب ایسی فضیلتیں سنیں گے تو کتنے شوق سے لوگ پڑھیں گے. ہم قرآن مجید تو پڑھتے ہیں لیکن اس پر کیا اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے, کیا خوشخبریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں, اس کو ہم پیش نظر نہیں رکھتے, اس کو سامنے نہیں رکھتے, اس پر غور نہیں کرتے. اس لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت میں وہ مزہ نہیں ملتا, وہ شوق نہیں ملتا, وہ ذوق نہیں ملتا. صحابہ کے سامنے چیزیں تھیں, اس لیے صحابہ جب تلاوت کے لیے کھڑے ہو جاتے تو کھڑے ہو کر تلاوت کرتے تو تیر بھی لگ جاتے تھے, دشمن کا تیر لگ جاتا, لیکن تلاوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے تھے. اتنا مزہ ان کو قرآن مجید کی تلاوت میں آتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کا بڑا اکرام کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب بہت سارے لوگ شہید ہوئے تو ایک ایک قبر میں دو دو لوگوں کو دفن کرنا پڑا, تو دفن کرتے وقت جب لحد لگانے کا موقع آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ ان میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے. جب کسی کے بارے میں بتایا جاتا کہ اس کو زیادہ یاد ہے تو پہلے اس کو لحد لگاتے تھے. یعنی مرنے کے بعد بھی صاحب قرآن جس کو قرآن جتنا زیادہ یاد ہوتا ان کا اکرام پہلے کرتے تھے. ایسے ہی ایک مرتبہ ایک قافلہ جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا تم کو کتنا قرآن یاد ہے, تم کو کتنا قرآن یاد ہے, تم کو کتنا قرآن یاد ہے. سب نے بتا دیا. ایک اس میں سے نوجوان تھا جو سب سے کم عمر تھا, اس نے کہا کہ مجھے فلاں 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 سورتیں یاد ہے اور سورت البقرہ بھی یاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے پوچھنے لگے سورہ بقرہ بھی آپ کو یاد ہے؟ کہا مجھ کو سورہ بقرہ بھی یاد ہے. تو فرمایا اذهب انت امیرهم, کہا جاؤ تم ان کے امیر ہو. سب سے چھوٹا تھا لیکن قرآن اس کو زیادہ یاد تھا, تو اس قافلے کا امیر آپ نے اس کو بنایا جس کو قرآن زیادہ یاد تھا. ایسے ہی امامت کا جب مسئلہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام القوم اقروہم, جو قرآن کا زیادہ ماہر ہوگا وہ لوگوں کی امامت کرے گا. چنانچہ بعض وہ صحابہ جو غلام تھے ان کے پیچھے بڑے بڑے صحابہ نماز پڑھتے تھے, کیوں؟ ان کو قرآن زیادہ یاد ہوتا تو ان کی عزت آپ اس طرح کرتے کہ ان کو امامت کے لیے مقدم کرتے. جو سب سے بڑی عبادت دنیا میں ہو سکتی ہے اور سب سے بڑا اعزاز ہو سکتا ہے امامت کرنا, اس کے لیے آپ اس کو مقدم کرتے تھے جس کو قرآن مجید زیادہ یاد ہوتا تھا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین, کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے بہت سی لوگوں کو عزت دیتے ہیں جو لوگ اس کتاب کی قدر کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس قرآن کو اپنے لیے دستور, قانون, ماڈل اور نمونہ بناتے ہیں. اللہ ان کو اس قرآن کی وجہ سے عزت دیتے ہیں. اور جو لوگ قرآن کی تعلیمات پر غور نہیں کرتے, قرآن کی قدر نہیں کرتے, قرآن کو اپنے لیے دستور عمل نہیں بناتے ہیں, تو ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتے ہیں. جیسے اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قرآن کو ہم نے دستور بنانا چھوڑ دیا, قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہم نے چھوڑ دیا, تو آج ہماری ذلت اور پستی کی جو حالت ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے سب کچھ جاننے کے باوجود جب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ترقی کرنا چاہتے ہیں, دنیا میں قیادت سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں, بجائے قرآن پر غور کر کے, قرآن سے پیغام لے کر, قرآن کی روح کو اپنے دل میں اتار کر آگے بڑھنے کے بجائے دوسری چیزوں میں, دوسروں میں اپنے لیے ماڈل تلاش کرتے ہیں اور اپنے لیے نمونہ تلاش کرتے ہیں, تو دوسروں کے پیچھے دم چھلا بن کے ہم چلیں گے تو ہماری ترقی کہاں ہوگی. اسی لیے تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر بھروسہ کر کے, اپنے خدا پر بھروسہ کر کے, اپنی کتاب پر بھروسہ کر کے ترقی کرنے کی فکر نہیں کی, بلکہ دوسری چیزوں میں اپنے لیے ہم نے عزت اور ترقی کا راستہ تلاش کرنا شروع کر دیا, تو پھر کہاں سے ہم کو عزت مل سکتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ قرآن کے سلسلے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے بھی آپ تیار رہتے تھے, اور صحابہ کو بھی ترغیب دیتے تھے کہ قرآن پڑھو, اچھی آواز سے پڑھو, کہتے تھے تغنوا بالقرآن, قرآن کو بہترین آواز سے پڑھیے تاکہ آپ کے دل پر بھی اثر پڑے, سننے والے پر بھی اثر پڑے اور لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس طرح کی بہت سی وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کے اکرام کے لیے, قرآن مجید کی ترغیب کے لیے عملاً بھی اور قولاً بھی بیان کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق, زندگی کے مطابق اپنے لیے بھی قرآن میں نمونہ تلاش کریں, قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھی تلاوت جو کرتے ہیں ان کو سنیں, اچھی سے اچھی آواز میں خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور ایسی مجلسوں میں بھی شریک ہوں جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو, جہاں قرآن کا پیغام بیان کیا جاتا ہو, جہاں قرآن کو عملاً سکھانے کے لیے دروس دیے جاتے ہوں. ایسی مجلسوں میں ہم شریک ہوں گے اور قرآن کی قدر کریں گے اور اپنے آپ کو قرآن کے تابع بنانے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں پھر دوبارہ اللہ کی طرف سے عزت اور سربلندی کے فیصلے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.